السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے. اور آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
اپوزیشن جماعتوں کا پارلیمان میں احتجاج، وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ سنائے جانے کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں تیزی کا رجحان. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر، تفصیلات کچھ دیر بعد.
قبائلی علاقوں میں رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت میں کشمیریوں پر حملے، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا انتباہ، ریاستی وزرائے اعلیٰ سے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت. میں ہوں یوسف جمیل، سیرین سے تفصیلات. کشمیریوں پر حملے، وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا انتباہ، ریاستی وزرائے اعلیٰ سے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت. میں ہوں یوسف جمیل، سیرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں جمعے کی شام ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جھڑپیں جاری ہیں. افغان وزارت دفاع کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم ایک فوجی اس حملے میں ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں. اور بیلجیم کا ایک شخص جو پیرس کے مشہور شانزلیزی شاہراہ پر دہشت گرد حملے میں مطلوب تھا، اینٹورپ میں حکام کے سامنے پیش ہو گیا ہے. ایک مسلح شخص نے ایک روز پہلے گولیاں چلا کر ایک پولیس والے کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا تھا. امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی گرفتاری ان کی پہلی ترجیح ہے. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ مصری نژاد امریکی سماجی کارکن جو جمعرات کی شب امریکہ پہنچ گئی ہیں، جنہیں 3 سال تک مصر میں حراست میں رکھا گیا تھا. اور امریکہ کی ریاست آرکنسا نے گزشتہ 12 سالوں میں پہلی بار سزائے موت کے ایک قیدی کی سزا پر عمل درآمد کیا ہے، اور یہ اقدام اس منصوبے کا حصہ ہے جس میں مہلک دوا کے ذریعے 30 اپریل سے پہلے کئی قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جانا ہے. شام کی فوج دمشق اور حلب کو ملانے والی اہم شاہراہ کے ساتھ اپنے زیر قبضہ علاقے کو توسیع دیتے ہوئے صوبہ حمہ کے قصبے طیب الاسلام کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. اور ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی حزب اختلاف کی ایک اہم جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف سے استعفیٰ لینے کے لیے اگلے جمعے کے روز اسلام آباد میں مظاہرہ کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے پیناما پیپرز کیس کے فیصلے کی روشنی میں اب نواز شریف کے پاس اپنے عہدے پر برقرار رہنے کا کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق.
پاناما دستاویزات سے متعلق دائر درخواستوں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے ایک روز بعد اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں جمعے کو پہلے احتجاج اور پھر واک آؤٹ کیا. ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو جب شروع ہوا تو حزب مخالف کی جماعتوں، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے اسپیکر قومی اسمبلی کے ڈیسک کے سامنے جمع ہو کر گو نواز گو کے نعرے لگائے، جبکہ حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے اسی نوعیت کا احتجاج ایوان بالا یعنی سینٹ میں بھی کیا گیا. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ وہ قومی اسمبلی میں تقریر کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا.
میں آج یہ آپ یہاں اعلان کر رہا ہوں، اگلے جمعے کو میں جلسہ کر رہا ہوں یہاں اسلام آباد میں. میں ڈیمانڈ کروں گا نواز شریف سے، میں ساری قوم کو کہتا ہوں نکلو، ڈیمانڈ کرو کہ ریزائن کرو، استعفیٰ دو. اور ہم یہ رکے گا نہیں، یہ تحریک چلتی رہے گی. اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بننی ہے تو اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے.
سپریم کورٹ نے جمعرات کو اپنے فیصلے میں ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا تھا اور وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بیٹوں حسین اور حسن نواز کو تحقیقاتی عمل میں شامل ہونے کا کہا تھا. تاہم قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر جے آئی ٹی بنانی ہے تو وہ ججوں پر مشتمل ہونی چاہیے.
جے آئی ٹی اگر آپ کو بنانی ہے کہ سپریم کورٹ کے تین بڑے سینئر ججز پہ بنائی جائے یا ہائی کورٹ کے چاروں چیف جسٹس کے اوپر بنائی جائے, جس میں آرگیومنٹ ہو, جس میں بات کر سکے, جس میں اعتراض جا سکے, یہ سبارڈینیٹ کیا پوچھیں گے؟
خورشید شاہ نے وزیر اعظم نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا.
میاں صاحب, ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نہ دو استعفی, آج ایک وقت ہے ہم نے آپ سے کہا ہے کہ استعفی دو, اداروں کو بچاؤ, ہماری جمہوریت کو بچاؤ, ہماری پارلیمنٹ کو بچاؤ.
مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سینٹ میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے کہا کہ وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ ان کے بقول کسی طور درست نہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر کل کے دن میاں نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے, اور آئندہ بھی جو کاروائی ہوگی اس میں بھی انشاء اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شکست ہوگی اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کو جو پورے پاکستان میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے.
ادھر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور ملک کے سابق صدر آصف زرداری نے جھنگ میں ایک جلسے سے خطاب میں کہا کہ صوبہ سندھ کی صوبائی اسمبلی نے بھی ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے.
آج سندھ نے, سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے, گو نواز گو کا.
تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کی کال پر اپنے رد عمل میں وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ انتشار کی سیاست کا دور ختم ہونا چاہیے.
تحریک انصاف اب جو کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی ترجیح نہیں ہے. جو لوگ پاکستان کے اندر بد امنی, افراتفری اور انتشار پھیلانا چاہتے تھے, الحمدللہ وہ ناکام ہوئے ہیں. ابھی پھر انہوں نے اس طرح کی اناؤنسمنٹس کی ہیں جس کی وجہ سے ایک افراتفری وہ پھیلانا چاہتے ہیں. ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا ہو کر یہ جو ایک اگریشن اور انتشار کی گفتگو ہے اس کو اب ختم کرنا چاہیے.
عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد ملک میں سیاسی ہلچل میں اضافہ ہوا ہے اور پارلیمان میں حزب مخالف کی بیشتر جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی سپریم کورٹ کی جانب سے جمعرات کے روز پیناما پیپرز کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں مثبت اشاریے سامنے آئے ہیں. کراچی سے تفصیل کے ساتھ سعودی ظفر.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے سال کے آغاز سے جس تیزی کا مظاہرہ کیا تھا اس میں وقتاً فوقتاً اتار چڑھاؤ دیکھا گیا اور مارکیٹ نے بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے سال کے پہلے ہی مہینے تاریخ میں پہلی بار 50,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد کو عبور بھی کیا تھا. سرمایہ کاروں کے مطابق مارکیٹ کی کارکردگی مختلف وجوہات پر منحصر ہوتی ہے, جس میں ملکی سیاسی صورتحال اور بڑے منصوبوں میں ہونے والی غیر ملکی سرمایہ کاری شامل ہیں, جس کے ساتھ ہی یہ طے کیا جاتا ہے کہ ملک کی معاشی صورتحال کتنی مستحکم ہے. پاناما کیس کا فیصلہ سنائے جانے سے قبل 17 اپریل کو شروع ہونے والے کاروباری ہفتے پر اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں نے محتاط رویہ اختیار کیے رکھا اور ہفتے بھر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا. لیکن جمعرات کو جیسے ہی مارکیٹ کے اختتام سے قبل سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا, اسٹاک مارکیٹ نے بھی مثبت کارکردگی دکھائی اور 100 انڈیکس میں تقریباً 1,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا, اور کاروباری ہفتے کے آخری روز جمعے کو آغاز سے ہی مارکیٹ نے مثبت کارکردگی دکھاتے ہوئے اس ریلی کو جاری رکھا اور کاروبار کے اختتام پر مزید 1,000 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ 49,708 کی سطح پر بند ہوئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اس رجحان پر کیپٹل مارکیٹ ایکسپرٹ میر محمد علی خان کہتے ہیں,
ایک دن پہلے میرے خیال میں لوگوں کا احساس ہوا کہ پرائم منسٹر صاحب نہیں جا رہے ہیں اور پالیسیز نہیں رہیں گی, تو اس کی وجہ سے ایک دم مارکیٹ میں انٹری ہوئی لوگوں کی, جو سب کیش لیے بیٹھے تھے وہ سب مارکیٹ میں کود پڑے. نمبر آف شیئر آئی تھنک دو دن میں 800 یا 900 ملین شیئر ٹریڈ ہوئے, حالانکہ 70-60 ملین شیئر دن کے ٹریڈ ہو جاتے ہیں اس بحران کے دوران. دوسرا مارکیٹ 1800 پوائنٹ ایک دن اوپر گئی, پھر نیچے آ کے دوسرے دن 1900 پوائنٹ اوپر گئی, تو یہاں پہ ویلیوز بھی بہت ہو گئی تھی. اور اب جون بالکل ایک مہینہ ہے بیچ میں, اس کے بعد ہم ایمرجنگ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, تو یہ بھی پتا ہے کہ فارنرز بھی تقریباً 400-500 ملین ڈالر کی بائنگ کرنے کے لیے آئیں گے اگلے 6 مہینے کے اندر. تو तो इस वजह से मार्केट ऊपर गई है एंड दिस वाज बेसिक रीजन कि खौफ खत्म हो गया, जो खौफ की फिजा थी वो खत्म हो गई।
जुमे को मार्केट में मजमुई तौर पर 159 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट सरमाया तकरीबन 18 अरब रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। माहरीन के मुताबिक मुल्क में मौजूदा कम शरह सूद और मकामी सरमायाकारों के पास सरमाए की बहतात के बायस स्टॉक मार्केट बेहतर कारकर्दगी दिखा रही है। सऊद जफर, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
एक गैर सरकारी ग्रुप फाटा रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान के कबाइली इलाकों में इस साल की पहली सेमाही के दौरान पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में दहशतगर्द हमलों में 72% तक इजाफा देखने में आया है। ग्रुप के एक अहदेदार ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मुख्तलिफ धड़े बदस्तूर एक खतरा बने हुए हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट हमें भेजी है मोहम्मद जलील ने।
अफगान सरहद से मुतसिल पाकिस्तान के कबायली इलाकों में रवान साल के पहले 3 माह में दहशतगर्द हमलों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ये बात विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों की सूरत हाल के बारे में काम करने वाले एक गैर सरकारी इदारे फाटा रिसर्च सेंटर ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कही है। रिपोर्ट में कहा गया कि कबायली इलाकों में रवान साल की पहली सहमाई में 2016 की आखिरी सहमाई के मुकाबले में दहशतगर्द हमलों में 72% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के आखिरी 3 माह में कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के 69 वाकयात हुए, जबकि रवान साल जनवरी से मार्च के दरमियान ऐसे 119 वाकयात हुए। फाटा रिसर्च सेंटर से वाबस्ता सलामती के अमूर के तजियाकार इरफानुद्दीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्द तंजीमों ने रवान साल के आगाज में अपनी कार्रवाइयां बढ़ाने का ऐलान किया था।
उसकी एक वजह, मेन वजह ये है कि जमातुल एहरार जो एक मेजर एक्टर है फिलहाल फाटा में, टीटीपी जमातुल एहरार, उसने ऑपरेशनल गाजी शुरू की थी इस क्वार्टर में, तो उसकी वजह से एक वजह तो ये है कि इस वजह से एक इंक्लाइन नजर आई है ओवरऑल टेररिज्म इंसिडेंट में।
ताहम उन्होंने कहा कि बाज शिद्दत पसंद ग्रुप दोबारा इन इलाकों में मुनज्जम होने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो ग्रुप्स पाकिस्तानी तालिबान मिलिट्री ऑपरेशन ज़रबे अज़ब खैबर 1 खैबर 2 और जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री और फाटा में चल रहे थे, तो उसकी वजह से जो ग्रुप्स फाटा से मुंतकिल हुए थे अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे वो मुनज्जम होने के बाद अभी दोबारा से अपने नेटवर्क्स फाटा में दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताहम इरफानुद्दीन ने कहा कि गुज़श्ता चंद सालों के दौरान फाटा और मुल्क के दीगर इलाकों में होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस की वजह से इनके नेटवर्क्स को खत्म करने में काबिले जिक्र पेशरफ्त हुई है और इसी वजह से मुल्क में मजमुई तौर पर दहशतगर्दी के वाकयात में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि ये शिद्दत पसंद ग्रुप कमजोर तो हुए हैं लेकिन अब भी इनके बाज़ हामी कबायली इलाकों और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। ताहम पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां इसके मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। वाज़े रहे कि पाकिस्तानी फौज ने रवान साल फरवरी में मुल्क भर में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया था और हुकाम का कहना है कि इस ऑपरेशन के आगाज के बाद से अब तक मुल्क भर में वसी पैमाने पर होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान 4000 से ज्यादा मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार और 100 से ज्यादा को हलाक किया गया। तहम सिक्योरिटी अमूर के बाज तजियाकारों का कहना है कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंतहा पसंदाना सोच को खत्म करने की तरफ मुअस्सर तवज्जो देने की भी जरूरत है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
شمالی افغانستان کے شہر مزار شریف میں جمعے کی شام ایک فوجی اڈے پر حملے کے بعد جھڑپیں جاری ہیں۔ افغان عہدیداروں نے اور باغیوں نے یہ خبر دی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے تصدیق کی کہ کم از کم ایک فوجی اس حملے میں ہلاک ہوا ہے۔ بلخ صوبے کے نسبتاً پرسکون دارالحکومت میں اس حملے میں متعدد فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں اور افغان کمانڈوز حملہ آوروں کے محاصرے کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ طالبان نے اس تشدد آمیز حملے کی ذمہ داری لی ہے اور کہا ہے کہ جنگجوؤں کے ایک گروپ نے اپنے جسموں کے ساتھ بارودی پیٹیاں لپیٹ کر یہ مربوط حملہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق طالبان حملہ آوروں نے افغان نیشنل آرمی کے جوانوں اور افسران کو نشانہ بنایا جب وہ جمعے کی نماز کے بعد واپس جا رہے تھے۔ بیلجیم کا ایک شخص جو پیرس کے مشہور شانزلیزے شاہراہ میں دہشت گرد حملے میں مطلوب تھا اینٹورپ میں حکام کے سامنے پیش ہو گیا ہے۔ ایک مسلح شخص نے ایک روز پہلے گولیاں چلا کر ایک پولیس والے کو ہلاک اور دو کو زخمی کر دیا تھا۔ بیلجیم کے ایک وکیل استغاثہ نے جمعے کے روز بتایا کہ یہ شخص کل شام دیر گئے پولیس کے سامنے اس وقت پیش ہوا جب سوشل میڈیا پر اس نے دیکھا کہ اسے نمبر ایک دہشت گرد بتایا جا رہا ہے۔ مشتبہ شخص کے متعلق اور حملے میں اس کے ملوث ہونے کے بارے میں مزید معلومات حاصل نہیں ہو سکیں۔ فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ پیرس میں فائرنگ کے واقعے کے بعد تمام اشارے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے۔ اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے جمعے کے روز کہا کہ وسطی پیرس میں ہونے والا حملہ اس بارے میں ایک تازہ ترین یاد دہانی تھی کہ دہشت گردی کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کی اپنی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی۔
نائب صدر پینس نے یہ تبصرے جکارتا انڈونیشیا میں جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت کے دو روزہ دورے کے اختتام پر کاروباری افراد کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کے آغاز پر کہی۔
This is just the latest reminder that terrorism can strike anywhere at any time. Something that the people of Indonesia and the United States know all too well. As President Trump said yesterday in the face of this great evil.
یہ تازہ ترین یاد دہانی ہے کہ دہشت گردی کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ یہ بات انڈونیشیا اور امریکہ کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کل اس بڑے شر کے بارے میں کہا تھا، اور وہ یہ کہ ہمیں مضبوط اور بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ آج ہم پیرس کے لوگوں کے لیے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فرانس کے لوگ آج ہمارے دلوں میں ہیں، اور انڈونیشیا کے لوگ اس تازہ ترین حملے کے سلسلے میں اعتماد رکھ سکتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے خاتمے کی اپنی کوششیں ختم نہیں کریں گے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف تعاون جاری رکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر پینس کے۔ جمعرات کی رات ایک فرانسیسی پولیس اہلکار اس حملے میں گولی لگنے سے ہلاک اور دو دوسرے زخمی ہو گئے تھے جو صدارتی انتخابات سے دو دن پہلے ہوا تھا۔ صدر فرانسوا اولاد نے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ شانزلیزے پر ہونے والا وہ بزدلانہ حملہ دہشت گردی کی ایک کارروائی تھی۔ داعش نے آن لائن اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ واشنگٹن میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانسیسی لوگوں کے لیے تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ انہوں نے اس حملے کو ایک خوفناک واقعہ قرار دیا اور کہا کہ یہ اس قسم کے تشدد کی ایک اور مثال ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس آسٹریلیا کے دورے پر ہیں۔ توقع ہے کہ علاقائی سلامتی اور تجارت کے امور ان کی توجہ کا مرکز رہیں گے۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کو آسٹریلیا کے عہدیداروں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ میں ایک بردبار اور تجربہ کار شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ مائک پینس ایشیا کے دورے پر تھے، جہاں وہ امریکہ کے اتحادیوں کو اس خطے کے لیے ٹرمپ قیادت کے عزم کی یقین دہانی کرا رہے تھے۔ آسٹریلیا میں پینس کا شمار دوستوں میں ہوتا ہے۔ تجارتی امور اور اس بارے میں کہ امریکہ اور آسٹریلیا کے درمیان تجارت کی راہ میں باقی رکاوٹوں کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، ان چیزوں پر توجہ زیادہ مرکوز رہے گی۔ امریکہ آسٹریلیا کے اندر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے۔ دو طرفہ تجارت کا حجم 41 بلین ڈالر ہے۔ پروفیسر فاری بوریز موشریان نیو ساؤتھ ویلز بزنس اسکول آف سڈنی میں انسٹیٹیوٹ آف گلوبل فائنانس کے ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے الفاظ،
آسٹریلیا اینڈ دی یو ایس ہیو ویری کلوز بزنس ریلیشن شپ، دے ہیو گاٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بٹوین دی ٹو کنٹریز۔
آسٹریلیا اور امریکہ کے بڑے قریبی تجارتی تعلقات ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ تجارت کا معاہدہ ہے، اور فطری طور پر امریکی نائب صدر کے اس دورے میں اس بات پر توجہ ہوگی کہ دو طرفہ تعلقات کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری عزائم پر کشیدگی اور ساؤتھ چائنا سی پر تنازعات بھی مائک پینس کے اس تین روزہ دورے میں ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ 1950 کی دہائی میں امریکہ اور آسٹریلیا کا مضبوط فوجی اتحاد تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہوئی قیادتوں نے اپنی قومی سلامتی کے لیے ان تعلقات کی بنیادوں کو ہمیشہ مضبوط بنایا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اطالوی وزیر اعظم نے جنگ سے دبا حال خطوں کو مستحکم کرنے اور عالمی سیکیورٹی کو درپیش بڑے خطرات کو ختم کرنے کے لیے، جیسے کہ ایران اور شمالی کوریا کے جوہری پروگرام ہیں، کوششوں پر تعاون کے بارے میں غور کیا ہے۔ اس بارے میں سلاتی سخو کی ایک رپورٹ، قمر عباس جعفری کی زبانی۔
جمعرات کے روز ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ نے بحیرہ روم میں پھنسے ہوئے تاجکین وطن کو بچانے میں ٹیکے کردار کو سراہا، لیکن یورپی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. ان کا کہنا تھا، اور پناہ گزینوں کے سلسلے میں ایک ذمہ دارانہ انداز فکر وہ ہے جس کے تحت ان پناہ گزینوں کو آخر کار ان کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس بھیجا جا سکے تاکہ وہ اپنی قوم کی تعمیر نو کے کام میں مدد دے سکیں. یہ تھے صدر ٹرمپ. صدر نے مزید کہا کہ دنیا کو ہر جگہ دہشت گردی سے خطرہ ہے، لیکن انہوں نے ایران اور شمالی کوریا کا ذکر عالمی سیکورٹی کے لیے خطرات کے حوالے سے بطور خاص کیا. ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے پر انہوں نے پھر سے نکتہ چینی اس کے چند ہی روز بعد کی جبکہ انہوں نے سیکورٹی اداروں کو اس پر نظر ثانی کا حکم دیا تھا. ان کا کہنا تھا،
Iran has not lived up to the spirit of the agreement.
ایران معاہدے کی اصل روح کے مطابق کام نہیں کر رہا. شمالی کوریا کے بارے میں صدر نے اعتماد کا اظہار کیا کہ پیونگ یانگ کو راہ پر رکھنے کے لیے چین اپنا اقتصادی دباؤ استعمال کر سکتا ہے. ان کے الفاظ تھے،
I actually told them, I said, you'll make a much better deal on trade if you get rid of this menace or do something about the menace of North Korea.
میں نے در حقیقت ان کو بتا دیا ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ اس بلا سے چھٹکارا پا لیں یا شمالی کوریا کے خطرے کے خلاف کچھ کریں تو آپ کو تجارت کی بہتر شرائط ملیں گی. اٹلی کے وزیر اعظم پاولو جینٹیلونی نے کہا کہ ان کا ملک آئندہ ماہ اٹلی میں ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس میں امریکی صدر کا استقبال کرنے کا منتظر ہے. ان کے الفاظ،
Confido che sarà un'occasione per mostrare l'unità.
میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کرہ ارض کی بڑی آزاد معیشتوں کے رہنماؤں کے اتحاد کے مظاہرے کا موقع ہوگا، کیونکہ اس وقت اس اتحاد کی بڑی ضرورت ہے. قبل از این جمعرات کو اطالوی وزیر اعظم نے واشنگٹن میں ایک اجتماع کو بتایا کہ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے صرف فوجی کامیابیاں کافی نہیں ہیں. ان کے الفاظ،
There is a military solution in Raqqa, but there is not a military solution in Damascus. There is a political solution to get rid of this regime.
رقہ میں فوجی حل موجود ہے، لیکن دمشق میں فوجی حل نہیں ہے. اس حکومت سے چھٹکارا سیاسی حل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. اطالوی رہنما نے کہا کہ ان کا ملک دہشت گردی اور مسلح تصادموں کی بنیادی وجوہات سے نمٹنے کا عزم رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے دوسرے ملکوں کی حمایت کی ضرورت ہے. ہمارے پاس شافری، اردو، VOA واشنگٹن.
چین کے صدر شی جن پنگ نے حال ہی میں دارالحکومت کے جنوب مغرب میں شو آنگ نامی ایک بڑے علاقے کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین اکنامک زون بنانے کے بارے میں ایک پرجوش منصوبے کا اعلان کیا ہے. اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ علاقہ جی کی میراث کا نقطۂ عروج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو ایک مہنگی غلطی ثابت ہوگا. جیسے جیسے یہ عظیم الشان منصوبہ شروع ہو رہا ہے، اس بارے میں خدشات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. بلائٹ کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل.
مکمل ہونے پر شوانگ نیو یارک شہر سے 3 گنا بڑا شہر ہوگا. حکام ابھی تک وہاں پر کھڑے پانی کے ذخیرے سے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دے رہے ہیں، لیکن اس اسکیم کے اثرات ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس منصوبے کے اعلان کے بعد وہاں زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور حکام نے جلد ہی ایک غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے پوری مارکیٹ کو بند کر دیا تھا. نہ صرف زمین کی فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، بلکہ تعمیرات کو بھی بند کر دیا گیا ہے. یہاں رہنے والے بہت سے مکینوں کے مستقبل کے بارے میں ابھی تک کچھ واضح نہیں ہے. تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے یہاں سرکاری تسلط میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. شوانگ کے ایک مرد رہائشی کا کہنا تھا، میں نے گزشتہ سال ہی 400 مربع میٹر پر اپنے گھر کی تعمیر ختم کی تھی، اور ابھی تک اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکا. اس گھر کو گرا دیا جائے گا. حکام نے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اسے گرا دیں گے. ایک دوسرے مرد رہائشی کا کہنا تھا، گزشتہ سال ہی سے افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی، ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پہلے پہل آپ کو فصل کاشت کرنے سے روکا گیا، اور اب آپ کچھ تعمیر نہیں کر سکتے. یہ عام بات نہیں ہے. زمین کی خرید اور فروخت سے متعلق تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی پر مشتمل حکومت کے ہاؤسنگ مارکیٹ پر کنٹرول کے تناظر میں ممکن ہے کہ نجی تعمیرات پر مستقل پابندی عائد کر دی جائے، لیکن واضح طور پر چند افراد کو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے لیے درکار سرمایہ کاری سے چین کی سالانہ معاشی شرح نمو میں 1% اضافہ ہوگا۔ یہ اضافہ ایک ایسے نازک وقت میں ہوگا جب معیشت کی شرح نمو میں سست روی آ رہی ہے۔ تاہم چند رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان کے مفادات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ حکام ان خدشات کا کیسے ازالہ کریں گے، لیکن فی الوقت تمام تر توجہ ایک بڑے منظر پر مرکوز ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑے حملے کی دھمکی کو امریکہ کے اخبارات میں نمایاں طور پر شائع کیا گیا۔ یو ایس اے ٹوڈے نے اپنی خبر میں لکھا کہ شمالی کوریا نے دھمکی دی ہے کہ اس کا حملہ اتنا شدید ہوگا کہ جنوبی کوریا میں موجود امریکی افواج اور امریکہ کی سرزمین خاک میں مل جائیں گی۔ خبر میں کہا گیا کہ شمالی کوریا اکثر امریکہ کو یہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے، اگر امریکہ نے شمالی کوریا کی فوج سے ٹکر لی تو اسے سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکہ کے ایک طیارہ بردار بحری جہاز کی شمالی کوریا کی جانب پیش قدمی کی خبر کے درست نہ ہونے کو بھی امریکہ کے اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی طیارہ بردار جہاز کو شمالی کوریا کی جانب روانہ کیے جانے کے حکم سے شمالی کوریا کو اس کے عزائم سے باز رکھنے میں مدد ملے گی۔ خبر میں مزید کہا گیا کہ جس وقت یہ دعویٰ کیا گیا اس وقت امریکی طیارہ بردار اور 3 دیگر جنگی جہاز بحر ہند میں آسٹریلین بحریہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لینے کے لیے جزیرہ نما کوریا کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے۔ بعد میں وائٹ ہاؤس حکام نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے دی جانے والی معلومات پر انحصار کر رہے تھے۔ ترکی میں صدارتی اختیارات کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم کی خبر اخبارات کے صفحہ اول پر شائع کی گئی۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کی سرخی تھی ٹرمپ کی اردگان کو ٹیلی فون پر مبارکباد۔ خبر میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ نے ترکی کے صدر کو ریفرنڈم میں کامیابی پر مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ شام کے معاملے پر بھی بات چیت کی۔ اگلے روز اپنے ادارے میں واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ نیا آئین سن 2019 میں نافذ العمل ہوگا، جس کے تحت صدر اردگان کو سن 2029 تک اپنے عہدے پر فائز رہنے کا اختیار مل جائے گا۔ اخبار نے ریفرنڈم کے ابتدائی نتائج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ 48.7% افراد نے مخالفت میں ووٹ دیے، اور ترکی کے صدر کے لیے یہ ایک دانش مندانہ فیصلہ ہوگا کہ وہ مغربی حکومتوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ترکی میں اپنے سیاسی مخالفین سے بات چیت کریں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کی جانب سے پیناما لیکس سے متعلق دائر درخواستوں میں فیصلے کی خبر بھی یہاں کے اخبارات میں شائع ہوئی۔ لاس اینجلس ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ عدالت نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کروائے۔ اخبار نے لکھا کہ فیصلے سے قبل سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے، اور 5 ججز پر مشتمل ٹرائبیونل نے اپنے فیصلے میں ایک کمیشن تشکیل دینے اور اسے 2 مہینے میں الزامات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ خبر میں کہا گیا کہ کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف سمیت ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کو بلا کر یہ پوچھے کہ بہت بڑی رقم ملک سے باہر کیسے گئی۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹیوب لائٹ کی ٹیم کی طرف سے امن، احترام، محبت اور روشنی۔ سلمان خان، تفصیل سنیے فکر و فن میں۔
من بلوان لاگے چٹان رہے میدان میں آگے۔
سلمان خان کا اس برس کا میگا پروجیکٹ ٹیوب لائٹ ہے، جس کا پوسٹر دیکھ کر جو چیز آپ کو چونکاتی ہے وہ نٹکھٹ سلمان خان کے چہرے پر موجود معصومیت ہے جو آپ کا دل موہ لیتی ہے۔ اس پوسٹر میں اپنے جوتوں کی جوڑی گلے میں لٹکائے معصومیت کے پیکر سلمان خان کے ساتھ وار یعنی جنگ کا سین بھی دکھائی دے رہا ہے۔ پوسٹر میں بم پھٹتے دیکھے جا سکتے ہیں اور لوگ خود کو بچاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو اس سین میں سہیل خان بھی موجود ہیں جو اپنے دشمنوں پر لپکتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ سلمان خان کی کچھ گزشتہ فلموں کی نسبت اس فلم میں خون کا رنگ نظر آئے گا.
منی تو بول نہیں سکتی. اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ شہروں کے نام لیتے ہیں اور اگر تیرا گھر وہاں پر ہوا تو تو ہاتھ اٹھا لینا. میرٹھ, فرید آباد, گوالیر, جھانسی, پٹیالہ, امرتسر, جودھ پور, جے پور, شری نگر.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستانی فوج کے سابق سربراہ اور ملک میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس فوجی کارروائیوں کی شہرت رکھنے والے جنرل راحیل شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں, جہاں وہ دہشت گردی کے خلاف سعودی قیادت کے 39 ملکوں کے فوجی اتحاد کی سربراہی کریں گے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی وزارت دفاع نے اطلاعات کے مطابق فوج کے سابق سربراہ راحیل شریف کو سعودی عرب کی قیادت میں قائم مسلم ممالک کے فوجی اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے این او سی جاری کر دیا ہے, جس کے بعد راحیل شریف ایک خصوصی طیارے کے ذریعے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں. سعودی عرب کی زیر قیادت مسلم ممالک کے عسکری اتحاد کی کمان کا معاملہ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں ایک بڑا موضوع بحث بنا رہا, جس میں حکام کی طرف سے غیر واضح بیانات اور ان کی وضاحتیں سامنے آتی رہیں. واضح ہے کہ اس عسکری اتحاد میں سعودی عرب کا حریف ملک ایران اور بعض دیگر شیعہ ریاستیں بشمول عراق اور شام شامل نہیں ہیں. رواں ماہ ہی پاکستان میں ایران کے سفیر مہدی ہنر دوست کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا, جس میں انہوں نے پاکستانی حکومت کی طرف سے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سعودی قیادت میں قائم کیے گئے عسکری اتحاد کی قیادت سنبھالنے کے لیے دیے گئے اجازت نامے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. تاہم پاکستانی حکومت میں شامل عہدیداروں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ مسلم ممالک کا فوجی اتحاد کسی ملک یا مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف نہیں ہے, بلکہ دہشت گردی کے خلاف بنایا گیا ہے. حال ہی میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ راحیل شریف کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو ان کے بقول ایران کے خلاف ہوگا. حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کی رکن نفیسہ شاہ نے وائس آف امریکہ گفتگو میں کہا کہ راحیل شریف کو این او سی جاری کرنے سے قبل حکومت کو پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا.
تو یہ اگر ایسا کرنا ہی تھا, حکومت کی پالیسی تھی, تو پارلیمنٹ سے ضرور ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھی, اور اگر پارلیمنٹ اکثریت رائے سے یہ فیصلہ دے دیتی کہ ہاں بے شک راحیل شریف جائیں, تو پھر ایک اس میں لیجیٹیمیسی تھی. اس کو اب ایک سیکرٹ رکھ کے روزانہ تعداد سے بھرپور بیانات دے کر آپ نے ایک ہوائی جہاز میں ایک فارمر جنرل کو, جو ایک بہت پاپولر جنرل رہے ہیں, ان کو بھیج کر میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ان کی بھی جو ایک سٹینڈنگ ہے اس ملک میں وہ بھی اس وقت متاثر ہوئی ہے, اور خود حکومت کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین شیخ روحیل اصغر کہتے ہیں کہ اس معاملے میں قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے.
جہاں تک اپوزیشن کا یہ تعلق ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں نہیں دیا گیا کانفیڈنس میں, تو یہ میرا خیال میں پارلیمنٹ کے پرویو میں آتا نہیں تھا. وہ ریٹائرڈ جنرل ہیں اور یہ گورنمنٹ سے بھی پرمیشن لینے کا مقصد یہ نہیں کہ جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں, 2 سال پورے ہوئے نہیں, اس لیے کہ وہ آرمی آفیسر ہیں اور آرمی میں یہ کیونکہ ایک اوت ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے راز جو ہیں وہ اپنی حد تک رکھیں گے, تو چونکہ وہ ایک اور فورس کو جوائن کرنے جا رہے ہیں اس لیے ان کو ضرورت پیش آئی این او سی لینے کی پاکستان کے ساتھ.
پاکستان کے ایران اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں, اور ماضی میں تہران اور ریاض کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بھی پاکستانی قیادت کی طرف سے کوشش کی جاتی رہی ہے, اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ کوششیں جاری رہیں گی. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کی وفاقی اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کی مفاہمتی کوششوں کے نتیجے میں مزاحمتی بلوچ گروپ امن کی جانب واپس آ رہے ہیں, اور آج 450 سے زیادہ مسلح افراد نے اپنے ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہونے کا عہد کیا. کوئٹہ سے یہ تفصیل ہمیں دیں گے ستار کاکڑ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ریاست کی عملداری کے خلاف برسر پیکار عسکریت پسندوں کی قوت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب جہاں سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں پر دیسی ساختہ بموں کے ذریعے جان لیوا حملوں میں بڑی حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے. وہاں عسکریت پسندوں کی صفوں سے بھی بڑی تعداد میں نوجوان الگ ہو کر ریاست کی عملداری تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتے جا رہے ہیں. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں جمعے کو بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سینکڑوں عسکریت پسندوں نے ریاست کی عملداری کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر حکام کو ہتھیار جمع کرائے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک بیٹھے بعض بلوچ رہنما پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بلوچستان کے عوام نے ان کی ارادوں کا ادراک کر لیا ہے، اس لیے اب ان سے نوجوان الگ ہو کر ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں.
بلوچستان کے عوام محب وطن پاکستانی ہے جو ترقی چاہتے ہیں، اور اب وہ کسی کے بہکاوے میں آنے والے اور نام نہاد آزادی کی تحریک کا ایسا بننے کے لیے تیار نہیں. سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبے کے ذریعے بلوچستان کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے. غربت اور پسماندگی ہمارا مقدر نہیں. میں آپ کو اور آپ کے توسط سے بلوچستان کے عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ خوشحالی، آسودگی، ایک بہتر مستقبل ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا منتظر ہے.
کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عامر ریاض کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نام نہاد تحریک سے بلوچ بھائیوں کی علیحدگی ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند عمل ہے. ریاستی ادارے ان نوجوانوں کی ہر ممکن مدد کریں گے.
پاکستان کے تمام ادارے، پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز آپ کے ساتھ کھڑی رہیں گی اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی نارمل زندگی میں بحال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گی، اور اس کے لیے ایک منصوبہ آلریڈی پروونشل گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، اور اس منصوبے کے مطابق آپ کو ہر قسم کی اعانت کی جائے گی انشاءاللہ.
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے 2 سال پہلے پرامن بلوچستان مفاہمتی پالیسی کا اعلان کیا تھا. اس پالیسی کے تحت پہاڑوں کا رخ کرنے والے فراریوں کو عام معافی دینے کے ساتھ 15 لاکھ روپے تک دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس کے بعد اب تک تقریباً 2500 نوجوانوں کو قومی دہارے میں شامل کیا جا چکا ہے. 50 ارب ڈالر سے زائد مالیت کا پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کا بڑا حصہ قدرتی وسائل سے مالا مال اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان سے گزر کر ساحلی شہر گوادر پہنچتا ہے. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اقتصادی راہداری منصوبے پر جوں جوں عمل درآمد تیز ہوتا جائے گا، صوبے کے لوگوں کو روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ عسکریت پسندی اور تخریب کاری کا بھی خاتمہ ہوگا. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے حالیہ عرصے میں ملک کے مختلف علاقوں میں ہندو گروہوں کی جانب سے کشمیریوں پر حملوں کے بعد بھارتی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کشمیری طالب علموں، تاجروں اور شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں. سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے.
بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے جمعے کو ملک کی مختلف ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے کہا کہ وہ کشمیریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری بھی ہندوستانی ہیں اور ان کے ساتھ ملک میں کسی طرح کا بھید بھاؤ یا غلط سلوک نہیں ہونا چاہیے. بھارتی وزیر داخلہ نے یہ بیان ملک کے بعض حصوں میں کشمیری طلبہ پر حالیہ حملوں اور ان کے ساتھ ساتھ کشمیری تاجروں اور دوسرے شہریوں کو ہراساں کیے جانے کے مبینہ واقعات کے بعد دیا ہے. بھارت کی ریاست راجستھان کی میوڑ یونیورسٹی میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ پر چتوڑ علاقے میں بدھ کے روز مقامی لوگوں، جن میں مبینہ طور پر دائیں بازو کی ایک ہندو جماعت کے کارکن بھی شامل تھے، کیے گئے ایک حملے میں کئی ایک کی چوٹیں آئی تھیں. ادھر ایک اور بھارتی ریاست اتر پردیش کے میرٹھ علاقے میں ایسے بینر لگائے گئے ہیں جن میں وہاں مقیم کشمیری طالب علموں، تاجروں اور دوسرے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں. میرٹھ کی ایک مصروف سڑک پرتاپ پور بائی پاس کے کناروں پر کھڑی کی گئی ہورڈنگز پر ایک غیر معروف مقامی تنظیم اتر پردیش نو نرمان سینا کی طرف سے درج کیے گئے ایک پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر کشمیری از خود علاقہ چھوڑ کر نہیں چلے جاتے ہیں تو انہیں میرٹھ بدر کرنے کے لیے 30 اپریل سے ایک ہلہ بول مہم چلائی جائے گی. بھارت کی مختلف ریاستوں میں ہزاروں کشمیری لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم ہیں. نئے دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد تجارت یا ملازمت کے سلسلے میں ان ریاستوں میں مقیم ہے. بھارتی وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ ان واقعات اور اس طرح کے طرز عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ایسی سوچ رکھتے ہیں انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ بھارت کی ترقی میں کشمیریوں کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت کی طرف سے تمام ریاستوں کو ان کے ہاں رہ رہے کشمیریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے، اور اب تک پیش آئے تمام واقعات کی تحقیقات ہوگی اور قصوروار افراد کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی۔
کل شام کو یہ جانکاری پراپت ہوئی کہ دیش کے ایک دو حصوں میں کہیں پر ہمارے کشمیر کے کچھ نویوکوں کے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی ہے۔ میں سبھی مکھیہ منتریوں سے میں اپیل کرتا ہوں یہ سنشچت کریں کہ کسی بھی کشمیری نویوک کے ساتھ کوئی بدسلوکی دیش کے کسی بھی حصے میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ابھی بھارت کے ایک سمانت ناگرک ہیں اور اس سچائی کو بھی کوئی نکار نہیں سکتا ہے کہ بھارت کی سرکشا اور بھارت کی سمردھی میں ہمارے کشمیر کے بھی بہت سارے نوجوان اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔
دریاستہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں جمعے کی نماز کے بعد کئی علاقوں میں، جن میں دارالحکومت سری نگر اور شمال مغربی شہر سوپور بھی شامل ہیں، بھارت مخالف مظاہروں کے دوران تشدد بھڑک اٹھا۔ حفاظت دستوں نے مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کی ٹولیوں کو منتشر کرنے کے لیے اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے امن کے لیے اپیل جاری کرتے ہوئے طالب علموں سے کہا ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف دھیان دیں اور ان کے بقول مفاد خصوصی رکھنے والے عناصر کی سازشوں اور سرگرمیوں کا حصہ نہ بنیں۔ یوسف جمیل، وی او اے، سری نگر۔
امریکہ کے اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے کہا ہے کہ ویکی لیکس کے بانی جولیان اسانج کی گرفتاری پہلی ترجیح ہے۔ ایل پاسو ٹیکساس میں جمعرات کے روز سیشنز نے کہا کہ عدلیہ کا محکمہ ان لوگوں پر مقدمات چلانے کی کوششیں کر رہا ہے جو خفیہ معلومات میڈیا کو افشا کرتے ہیں۔ امریکی اٹارنی جنرل کا کہنا تھا،
وی آر گوئنگ ٹو اسٹیپ اپ آور ایفرٹ اینڈ آلریڈی آر اسٹیپنگ اپ آور ایفرٹس آن آل لیکس۔
امریکی اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، ہم اپنی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں اور تمام افشا ہونے والے واقعات پر پہلے ہی کام تیز کر چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میرے علم کے مطابق سب سے آگے چلا گیا ہے۔ امریکہ کے سیکیورٹی کے امور میں پیشہ ور ماہرین برسوں سے کام رہے ہیں اور وہ اتنی کثیر تعداد میں رازوں کے افشا ہونے پر حیران ہیں اور ان میں سے کچھ اس بارے میں بہت سنجیدہ ہیں، اس لیے یہ ایک ترجیح ہے۔ یہ کاروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب ویکی لیکس نے پچھلے مہینے تقریباً 8,000 دستاویزات جاری کی اور بتایا کہ یہ سی آئی اے کے ان رازوں کو افشا کرتی ہیں جو وہ کمپیوٹروں، سیل فونز، یہاں تک کہ اسمارٹ فونز میں جاسوسی کے آلات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ویکی لیکس نے اس سے پہلے محکمہ خارجہ کے 2.5 لاکھ مواصلاتی پیغامات جاری کیے تھے اور عراق اور افغانستان کے بارے میں ہزارہا پیغامات کو جاری کر کے امریکی فوج کو شرمندہ کیا تھا۔ ایک تاریخی واقعے کے مطابق جنگ عظیم اول کے دوران جب سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرا تو آرمینیا کے لیے لگ بھگ 1.5 ملین شہری ہلاک ہوئے۔ بہت سے مورخین اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن ترکی اس سے اختلاف کرتا ہے، جسے ان مظالم پر مرد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ اب جب 24 اپریل کو دنیا بھر میں آرمینیا کے شہری اس واقعے کی 102ویں برسی منا رہے ہیں، وائس آف امریکہ کی مریاما ڈیالو نے اپنی رپورٹ میں قتل عام کی سیاست پر جاری بحث کے بارے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے، جسے پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
دنیا بھر میں موجود آرمینیا کے شہری ان لاکھوں افراد کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو جنگ عظیم اول میں اس واقعے میں ہلاک ہوئے جسے وہ سلطنت عثمانیہ کی جانب سے قتل عام قرار دیتے ہیں، جبکہ ترکی اس کی تردید کرتا ہے۔ امریکہ میں آرمینیا کے سفیر گریگور ہوانسیان کہتے ہیں،
We do not blame today's modern day Turks for what happened 102 years ago, but there's a moral responsibility that the leadership of the country that claims, you know, succession from the Ottoman.
ہم آج کے جدید دور کے ترکوں کو 102 سال قبل ہونے والے واقعے کا الزام نہیں دیتے، لیکن اس ملک کی قیادت کی جو سلطنت عثمانیہ کی جانشینی کی دعوے دار ہے، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے سے نمٹے۔ یہ الفاظ تھے امریکہ کے لیے آرمینیا کے سفیر مسٹر گریگور کے، جنہوں نے کہا کہ آرمینیا کے شہری بہت سی چیزوں کے لیے شکر گزار ہیں.
The fact that, you know, we survived, there is Armenians in the world, there is Republic of Armenia, tiny little country that is still exists.
یہ حقیقت کہ ہم زندہ بچے، دنیا میں آرمینیا کے شہری موجود ہیں، آرمینیا کی ایک جمہوریہ اپنا وجود رکھتی ہے، یہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن پھر بھی وہ ابھی تک اپنا وجود رکھتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے. تو واقعی بظاہر قتل عام کا ارادہ ناکام ہوا، یہی وہ چیز ہے جس کی ہم یاد مناتے ہیں اور جس کے لیے ہم لڑتے ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اموات کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے اور ہلاک ہونے والے خانہ جنگی اور بدامنی کا شکار ہوئے تھے. 2 سال قبل ترک وزیر اعظم نے دونوں فریقوں کو چھان بین کی دعوت دی تھی. صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا، اگر آپ آرمینیا کے مسئلے کو زیر بحث لانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے واقعے کو حقائق کے مطابق پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مورخین کا کام ہے. ہم اپنے تاریخی ریکارڈ کھول رہے ہیں، آرمینیا کو بھی اپنے تاریخی ریکارڈ کھولنے چاہیے اگر وہ انہیں رکھتے ہیں. یہ الفاظ تھے ترک وزیر اعظم رجب طیب اردوان کے. اگرچہ ان مظالم کو اقوام متحدہ، پوپ اور بہت سے ملکوں نے بڑے پیمانے پر قتل عام کے طور پر تسلیم کیا ہے، تاہم امریکہ کی حالیہ ایڈمنسٹریشن نے بھی اس لفظ کے استعمال میں تعامل کیا ہے. کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے تھامس ڈیوال کہتے ہیں، اس جنگ میں بہت سے ترک ہلاک ہوئے، کچھ روسی فوج کے ہاتھوں. ترکی اس وقت خود مقبوضہ تھا اور ٹوٹ چکا تھا، اس لیے آرمینیا کے شہری خود دشمن کے طور پر شناخت کیے گئے تھے. تاہم تھامس کہتے ہیں کہ ترک اب چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں. ترک مورخین اور دانشوروں نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا ہے، ترکی میں کتابیں شائع ہو رہی ہیں. اس سال کے شروع میں میری اپنی کتاب شائع ہوئی جس کے بارے میں چند سال پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. تو معاشرہ قدرے تبدیل ہو چکا ہے. یہ الفاظ تھے تھامس ڈیوال کے. اسی دوران پہلی جنگ عظیم کے دوران آرمینیا کے شہریوں کے قتل عام اور ان کی وطن واپسی کے پس منظر کے خلاف تیار کی گئی فلم دا پرومس اس واقعے کو فلم بینوں کے سامنے لا رہی ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ کی ریاست آرکنسا نے گزشتہ 12 سالوں میں پہلی بار سزائے موت کے ایک قیدی کی سزا پر عمل درآمد کیا ہے، اور یہ اقدام اس منصوبے کا حصہ ہے جس میں مہلک دوا کے ذریعے 30 اپریل سے پہلے کئی قیدیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جانا ہے. جس شخص کو سزا دی گئی اس کا نام لیڈل لی تھا. اقوام متحدہ کے لیے امریکی سفیر نے ایران اور اس کے پراکسی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کو موضوع بناتے ہوئے جمعرات کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کو اس بڑھتے ہوئے خطرے کے خلاف اقدامات کرنے چاہئیں. اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے ماہانہ اجلاس میں زیادہ تر توجہ مشرق وسطی اور بالخصوص اسرائیل فلسطین مسائل پر مرکوز رہی. اجلاس کے دوران امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ سلامتی کونسل کو ان معاملات پر بھی اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو خطے کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کو آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی چھان بین کرنے والی شورا نگہبان نے موجودہ صدر حسن روحانی کو انتخاب لڑنے کا اہل قرار دیتے ہوئے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ مصری نژاد امریکی سماجی کارکن جمعرات کی شب امریکہ پہنچ گئی ہیں، جنہیں 3 سال تک مصر میں حراست میں رکھا گیا. وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ 30 سالہ آیا حجازی اور ان کے شوہر محمد حسنین جو مصری شہری ہیں واشنگٹن پہنچ گئے ہیں. مسلمان امریکہ میں. امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کے انٹرویوز اور خبروں پر مبنی ایک پروگرام. امریکہ میں یہودیوں کے ایک تاریخی قبرستان میں لگے قطبوں کی پچھلے دنوں توڑ پھوڑ کی گئی، جس کی امریکی مسلمانوں کی طرف سے نہ صرف مذمت کی گئی بلکہ ان قبروں کی بحالی کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے گئے.
Yeah, baby.
Got nothing on this one, guys.
پولیس کے مطابق فلاڈیلفیا میں یہودیوں کے قبرستان میں لگ بھگ 100 قبروں کے قدموں کو نقصان پہنچا، جبکہ ایک ہفتے قبل میزوری میں سینٹ لوئس قبرستان میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا. ان قبروں کی بحالی کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی مہم سے وابستہ لنڈا سور اور طارق المسیدی کی طرف سے $20,000 اکٹھے کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا. طارق المسیدی نے اپنے فیس بک صفحے پر ایک پیغام میں لکھا کہ اب تک لگ بھگ $130,000 جمع ہو چکے ہیں. ان کا کہنا تھا.
السلام علیکم ایوری ون, دس از طارق المسیدی اینڈ آئی ایم ایٹ دی
السلام علیکم تمام لوگوں کو, میں طارق المسیدی ہوں, میں یہاں یہودی قبرستان میں ہوں فلاڈیلفیا میں. میں نے ابھی یہ خبر سنی ہے کہ یہاں غارت گری کی گئی. یہ پاگل پن ہے کیونکہ ونڈا سرسور اور میں فنڈ ریزنگ کی مہم پر کام کر رہے ہیں سینٹ لوئس کے قبرستان کے لیے جہاں حال ہی میں یہ غنڈہ گردی ہوئی تھی, اور پھر اس شہر میں جہاں میں رہتا ہوں یہ واقعہ ہوا ہے. یہ بالکل پاگل پن ہے, اور میں کچھ خبروں کے پاس سے گزرا ہوں جن کے سرحانے کے کتبے توڑ دیے گئے ہیں, اور کسی نے بتایا ہے کہ تقریباً 500 سے زیادہ قبروں کے کتبے توڑ دیے گئے ہیں, انہیں نقصان پہنچایا گیا ہے. اس کے بعد سے بہت سے یہودی اور ان کے دوست کوئیکر کمیونٹی سے یہاں آئے ہیں, مسلمان یہاں آئے ہیں, اور جب سے ہم نے یہ مہم شروع کی ہے پچھلے ہفتے میں $20,000 جمع ہوئے ہیں, اور ہم نے یہودی راہبوں سے کہا ہے کہ ہم مسلمان ان کی اسی طرح مدد کریں گے جس طرح ہم نے سینٹ لوئس کے قبرستان کی ہے.
That we now have funds to help here, and I've been speaking to some of the rabbis at the cemetery that showed up just within the last few minutes, and I've told them that we Muslims will help again just as we helped in St. Louis. We are going to help here in Philadelphia.
Council on American Islamic Relations, CARE نامی تنظیم کے میزوری چیپٹر کی طرف سے بھی یہودیوں کے تاریخی قبرستان میں قبروں کے کتبوں کو نقصان پہنچائے جانے کی مذمت کی گئی. کیئر کی طرف سے یہودی قبروں کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے چندہ دینے کے لیے بھی کہا گیا. تنظیم کے بیان میں کہا گیا کہ یہودیوں کے خلاف اس طرح کے اقدام کو کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا, اور اس امید کا بھی اظہار کیا گیا کہ ایسے واقعات میں ملوث افراد کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے استعمال میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہماری زندگی میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے کردار ادا کر رہا ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا ابلاغ کا ایک مؤثر اور تیز رفتار وسیلہ ہے, جہاں پر طلبہ سے لے کر ہر طبقہ فکر کے لوگ مختلف سماجی سیاسی صورتحال پر اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. دوسری طرف اسی ذریعے ابلاغ کے ذریعے بلیک میلنگ, تنازعات اور اشتعال انگیزی کو پھیلایا جاتا ہے. سوشل میڈیا کے استعمال کے دوران ہمیں نفرت انگیز اور دل دکھانے والے منفی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بات کریں پاکستان کی نئی نسل کی, خاص طور پر نوجوان طالب علموں کی, تو حقیقت سب پر عیاں ہے کہ وہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. ایک حد تک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, مگر بعض اوقات ان کے استعمال سے منفی رویے پروان چڑھتے ہیں. ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی عہدیدار نگہداد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
دیکھیں سوشل میڈیا خود تو رول نہیں ادا کر سکتا, کیونکہ سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, یہ ایک آلہ ہے جس کو ہم خود استعمال کرتے ہیں. سو یہ بات کرنی چاہیے کہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں وہ اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, اس کا منفی استعمال بھی ہو اور مثبت استعمال بھی ہے. جو ہمارے استاد ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو بھی یہ نئی ٹیکنالوجیز جو ہے نا ان کے حوالے سے جاننا بہت ضروری ہے. اور علم تو پھر آپ کی ماں کی گود سے لے کے قبر تک جو ہے وہ جاری رہتا, تو اس اساتذہ کرام کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجی سے آگاہ ہوں, انہیں پتہ ہو کہ سوشل میڈیا کیسے کام کرتا ہے. انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے لوگ جعلی پروفائلز بنا کے تو کسی کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں.
دوسری طرف انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا تھا,
ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کیونکہ ایک بیکورڈ سوسائٹی ہے, اس لیے وہ جو ماڈرن اپلائنسز ہیں جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے, فیس بک بھی شامل ہے اور چیزیں بھی ہیں, ان کا صحیح استعمال یا اس کو ٹالریٹ کرنا, برداشت کرنا ابھی ہمارے کلچر میں شامل نہیں ہوا.
آج کی دنیا میں سوشل میڈیا ایک طاقتور اور مؤثر ذریعہ اظہار بن چکا ہے اور یہ اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
روس اور امریکہ کے درمیان اعتماد میں حالیہ شدید کمی اور دونوں ملکوں کی جانب سے تعلقات کو بہتر بنانے کا اندیہ حال ہی میں ماسکو میں نمایاں رہا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ ٹیلرسن نے مسٹر لافروف اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کی تھی۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ دنیا کی دو سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں اس قسم کے تعلقات نہیں رکھ سکتیں۔ انہوں نے اور روسی رہنماؤں نے تعاون کے راستوں کو بہتر بنانے کے لیے طرز عمل پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ روس بدستور شام کے صدر بشار الاسد کا نہایت مضبوط اتحادی ہے، جن کے بارے میں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ شام کے لوگوں کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے ان پر جنگی جرائم کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور روس دونوں اس بات کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کو، جو دونوں ملکوں کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، شام میں محفوظ پناہ گاہ نہیں ملنی چاہیے۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ وہ اور مسٹر لافروف اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ شام کو متحد اور مستحکم رہنا چاہیے اور دونوں شام کے تنازع کے ممکنہ سیاسی حل کے لیے مزید بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم وزیر خارجہ ٹیلرسن نے امریکہ کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ شام کی حکومت نے 4 اپریل کو خان شیخون پر کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کا منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا، اور اپنے مذاکرات کے دوران وزیر خارجہ نے روس کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا کہ شام کے کیمیاوی ہتھیاروں کے حملے کے سلسلے میں چھان بین کی خاطر کوئی نیا طریقہ کار بنایا جائے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ کیمیاوی ہتھیاروں کی ممانعت کی تنظیم اور اقوام متحدہ کے پاس پہلے ہی مؤثر طریقہ کار موجود ہیں، جس کے ذریعے شام میں کیمیاوی ہتھیاروں کے الزامات سے نمٹا جا سکتا ہے۔ شمالی کوریا کے معاملے پر امریکہ اور روس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ عوامی جمہوریہ کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جانا چاہیے، اور فریقین نے روس کے تعمیری کردار پر بھی تبادلہ خیال کیا، جو وہ شمالی کوریا میں حکومت کو اپنا راستہ تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ادا کر سکتا ہے۔ یوکرین کے سلسلے میں وزیر خارجہ ٹیلرسن نے روس پر زور دیا کہ وہ منسک کے معاہدوں پر پوری طرح عمل درآمد کرے اور اس مقصد کے لیے تشدد کو ختم کرے اور علیحدگی پسند مسلح افواج اور بھاری ہتھیاروں کو ہٹانے کے لیے اقدامات کرے، تاکہ او ایس سی ای کے مبصرین اپنا کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک منسک کے معاہدوں کے تحت پوری طرح پیش رفت نہیں ہوتی، یوکرین کی صورتحال امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں بدستور ایک رکاوٹ بنی رہے گی۔ امریکہ اور روس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے، جن کا مقصد آپس کے بگڑتے ہوئے تعلقات میں استحکام لانا ہوگا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بگڑتی ہوئی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کریں، جس کی وجہ سے ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے معاملات پر پیش رفت میں کوئی مدد نہیں مل رہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.